الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. گزشتہ جمعے سورہ ملک کی پہلی دو آیتوں کی تلاوت کی گئی تھی. ایک آیت کی تشریح تو بیان ہو گئی تھی، ایک آیت باقی رہ گئی تھی. اس جمعے انشاءاللہ اس کو پورا کریں گے، اور ایک دو باتیں جو ہے اور پیش کرنی ہے. نمبر ایک، لوگ بیعت ہونے کے اندر لوگ جلدی کرتے ہیں. آئے بیان سنا، کسی کا بھی اس بیان میں کوئی ایسی بات آئی، دل کے اندر دائیہ پیدا ہوا کہ بھائی مجھے تو فوراً بیعت ہو جانا چاہیے، تو فوراً درخواست کر دی کہ مجھے بیعت کر لے. اب بیعت ہو گئے، بیعت ہونے کے بعد پھر ایک دو دفعہ آنا ہوا، پھر اس کے بعد دل میں سوچا، یار اب میں یہاں کہاں بیعت ہو گیا، مجھے تھوڑا انتظار کرنا چاہیے تھا. اسی لیے ہمارے اکابری میں لکھا ہے کہ بیعت ہونے سے پہلے کچھ وقت آتے جاتے رہو، وقت آتے جاتے رہو، دیکھتے رہو. جب دیکھو کہ مزاج مل گیا، جب مزاج مل گیا پھر اس کے بعد بیعت ہو جاؤ. بیعت ہونے کے بعد بیعت توڑ دینا یہ مناسب نہیں ہے. لہذا پہلے درجے میں کیا ہے کہ بیعت نہ ہو، مشیر بنا لے، مشورہ کر لیا کرے. پھر جب آتے جاتے اعتماد ہو گیا، دیکھ لیا بلڈ گروپ مل گیا، تو پھر اس کے جب بلڈ گروپ مل جائے تو سمجھو فائدہ شروع ہو گیا. اب فائدہ شروع ہو گیا تو پھر بیعت بھی ہو سکتا ہے، لیکن مقصود بیعت نہیں ہے، مقصود ہے اصلاح نفس. میرے شیخ حضرت والا ہردوئی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مقصود بیعت نہیں ہے، بیعت ہونا فرض نہیں ہے، فرمایا اصلاح نفس فرض ہے. تو فرمایا اصلاح کرانے کے لیے بیعت ہونا فرض نہیں ہے، اصلاح کرانے کے لیے بیعت ہونا فرض نہیں ہے. اور میں نے ایک دفعہ حضرت کی حیات میں ہی دیکھا کہ ایک مفتی صاحب کو لے کر آئے اور فرمایا کہ حضرت ان کو بیعت کر لیجئے. حضرت نے فرمایا کہ بھائی بیعت نہ فرض ہے یا اصلاح فرض ہے؟ انہوں نے کہا حضرت اصلاح فرض ہے. تو حضرت نے فرمایا بس اصلاحی تعلق قائم رکھیے، اپنے بارے میں جو خرابیاں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں اس کی اطلاع کرتے رہیے، اس کا جواب ملتا رہے گا، جواب ملنے کے بعد اس کی اصلاح کرتے رہیے. انہوں نے کہا نہیں حضرت، مجھے بیعت کر لیجئے. حضرت نے فرمایا بھائی بغیر بیعت کے بھی تو اصلاح ہو رہی ہے، پھر بیعت پر اصرار کیوں ہے؟ تو پھر فرمایا کہ بعض لوگ بیعت اس لیے ہوتے ہیں کہ ارے اتنے بڑے بزرگ سے میرا تعلق ہوگا، کل جب مجھ سے کوئی پوچھے گا کہ تم کس سے بیعت ہو، تو میں کہوں گا وہ فلاں فلاں جو حضرت ہے میں ان سے بیعت ہوں، تاکہ میرا تعارف اور زیادہ اچھا ہو جائے. تو فرمایا کہ تعارف اچھا ہونے سے کام نہیں بنے گا، فرمایا تعلق اچھا ہونے سے بات اچھی بنے گا. جیسا تعلق ہوگا، تعلق نہیں ہے صرف تعارف ہے. اب تعارف کس کام کا؟ جب تک تعلق قائم نہ ہو، میاں بیوی کے درمیان کیا ہوتا ہے؟ تعلق ہوتا ہے. تعارف پہلے ہوتا ہے، بعد میں تعلق ہو جاتا ہے، پھر اولاد پیدا ہونے لگتی ہے. لیکن اگر صرف تعارف ہو اور تعلق نہ ہو تو اولاد پیدا ہوگی؟ اولاد نہیں پیدا ہوگی. کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ کے قانون قدرت ہے، اللہ نے قانون بنایا ہے. جو قانون اللہ تعالیٰ بناتے ہیں وہ قانون ہمارے لیے ہی فائدے مند ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں. بھائی بادل آ گئے، ہوائیں چلنے لگی، اب کیا مطلب گھر بھاگو، بارش ہونے والی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے کہ دھوپ نکلی ہوئی ہے تب بھی بارش ہو سکتی ہے. ایک انسان بستر پر پڑا ہوا ہے، بستر پر پڑے ہوئے تمام آثار ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ اب اس کی زندگی میں بچنے کا کوئی چانس باقی نہیں ہے، کوئی موقع نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو پھر سے زندہ کر سکتے ہیں، پھر سے اس کو قوت عطا فرما سکتے ہیں. تو قدرت تو ہے، لیکن کچھ چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے آثار کے ساتھ رکھا ہے کہ جب آثار ظاہر ہونے لگے. تو تعلق اور تعارف دونوں کے اندر فرق ہے. تعارف خالی کافی نہیں ہے، تعارف تو اولاً نشست میں ہو جاتا ہے، لیکن تعارف اصل چیز ہے. حضرت مرزا نظر جان جانا رحمتہ اللہ علیہ بیعت ہو گئے، نوجوان تھے, لوگوں نے اعتراض کیا حضرت مرزا مظہر جان جانا سے کہ آپ تو اپنے سے بھی کم عمر سے بیعت ہو گئے, یہ کیا ماجرا ہے؟ تو حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ نے ایک شعر میں اس کا جواب دے دیا, فرمایا جس کے درد دل میں کچھ تاثیر ہے, جس کے درد دل میں کچھ تاثیر ہے گر جواب بھی ہے تو میرا پیر ہے, جس کے درد دل میں کچھ تاثیر ہے گر جواب بھی ہے تو میرا پیر ہے, جس سے تعلق ہو گیا فائدہ ہو رہا ہے تو اس سے تعلق قائم کر لے, تعلق قائم کرتے ہوئے شرمائے نا کہ اگر میں تعلق قائم کر لوں گا تو پھر مجھ پر تو شرائط آنی ہو جائے لازم ہو جائیں گی, نہیں شرائط تو لازم ہوں گی لیکن آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ اپنی نسبت عطا فرمانا شروع کر دیں گے, نسبت باطنی طور پر سنوارنا شروع کر دیں گے. دو کام کر لے ایک انسان, ایک اللہ والوں سے تعلق قائم کر لے, نمبر دو جس مفتی کے اوپر اس کو بھروسہ ہو اپنی زندگی کے مسائل اسی سے معلوم کرے, ہر ایک سے معلوم نہ کرے. آج ہماری حالت کیا ہے کہ دونوں چیزوں کے اندر ہم پر کمزور, ہمارے اندر کمزوری ہے, جس سے تعلق قائم کیا اگر وہ کچھ دن کے لیے سفر پر ہے, کوئی بیماری آ گئی, کچھ مسئلہ آیا تو فوری طور پر روحانی اس کا وہ چاہیے, یعنی ہر چیز کے اندر ایمرجنسی لگی ہوئی ہے. جیسے ہمارے ملک میں موبائل سروس بند کرنے کا کوئی وہ نہیں رہا, جب مرضی بند کر دیتے ہیں, تو ہر چیز کے اندر ایمرجنسی ہے, ایمرجنسی نہیں تھوڑا سا انتظار کر لے. اسی طریقے سے جو زندگی کے اندر جو مسائل ہیں, مثلاً کاروبار ہے, تجارت ہے, گھر کے اندر رہنا سہنا ہے, بیوی کے ساتھ کیا معاملات ہیں, اپنے دوستوں کے ساتھ کیا معاملات ہیں, اپنے خاندان والوں کے ساتھ کیا معاملات ہیں, کسی اچھے اور قابل اعتماد اور متقی مفتی کا نمبر لے لے, ان سے تعلق رکھے, ان سے جو ہے معلوم کرتا ہے کہ میری زندگی میں یہ مسئلہ آیا, شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے, اور اگر اپنے بارے میں آیا روحانی طور پر تو اس کے بارے میں معلوم کر لے کہ اگر میرے اندر تکبر ہے, میرے اندر حسد ہے, میرے اندر عجب ہے, میرے اندر کبر ہے, میرے اندر سود کھانے کی بیماری ہے. ایک صاحب آئے کہ گزشتہ جمعے کی بات ہے, انہوں نے کہا کہ میرا داماد نے بینک کی نوکری چھوڑ دی, اب وہ جو نوکری کرنا چاہتا ہے کوئی نوکری ملتی نہیں, اب کیا کرے وہ. میں نے کہا اس سے کہیں کہ اگر بینک کی نوکری مل رہی ہے تو بینک کی نوکری ہی لے لے, لیکن اب اس کو حلال کس طرح کرے, کیونکہ بینک کی نوکری تو حرام ہے, تو اس کو حلال کرنے کا طریقہ, دادا کے ایک دوست تھے انہوں نے پوری زندگی بینک کی نوکری کی, کوئی اور نوکری مل نہیں رہی تھی, تو دادا نے ان کو طریقہ یہ بتلایا کہ دیکھو ہر مہینے کی آخری تاریخ میں کسی غیر مسلم سے کچھ قرض لے لو, جتنی تمہاری تنخواہ ہے اتنا قرض لے لو, قرض لینے کے بعد اس قرض کو استعمال کر لو, اور جب تنخواہ مل جائے تو اس تنخواہ کو اس غیر مسلم کو قرض کے طور پر ادا کر دو. لیکن فرمایا یہ کب تک ہے؟ فرمایا جب تک دوسری تمہیں حلال روزگار تمہیں نہیں مل جاتا, یہ اس وقت تک کے لیے. تو آج کیا ہے, آج لوگ جذبات کے اندر آ کر کے نوکری چھوڑ دیتے ہیں, نہیں یہ جو ہے حرام ہے, حرام تو ہے لیکن ایسا نہ ہو کہ اب ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ انسان نکلنے کے بعد کاج الفقر ان یکون کفرا, بعض دفعہ فقر فاقہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے, کفر تک پہنچا دیتا ہے. لہٰذا ایسا نہ ہو کہ فقر فاقے کی وجہ سے آپ نے دین کی حرمت رکھنے کے لیے آپ نے حرام کو چھوڑ دیا, لیکن اس حرام کے بعد جو اب آزمائش آئی اس آزمائش کو سہنے کی قوت بھی ہونی چاہیے. اگر قوت ہے اس کے اندر تو شیطان اس قوت کو آہستہ 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 کمزور کرتا چلا جاتا ہے, پھر انسان اللہ تعالیٰ سے مایوس ہوتا جاتا ہے کہ اللہ میں سے کب سے مانگ رہا ہوں آپ سے حلال, حرام تو میرے پاس 10 راستے ہیں لیکن حلال آپ ایک بھی نہیں کھول رہے. نعوذ باللہ, پھر اللہ تعالیٰ پر اعتراضات شروع کر دیتا ہے, فجت اللہ پر اعتراض کرتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ کفر کے اندر داخل ہو جاتا ہے. لہذا جس کے پاس بینک کی نوکری ہے, بینک کی نوکری فوری طور پر نہ چھوڑے, جوش میں آ کر کے فوراً چھوڑ دی, نہیں فرمایا دادا نے کہ دعا کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ حلال روزی عطا فرما دے, اور فرمایا لگا رہے جب تک جیسے ہی حلال ملے حرام کو چھوڑ دے. جیسے حلال ملے حرام کو چھوڑ دے. دوستو دین جذبات کا نام نہیں ہے, دین فہم کا نام ہے, دین سمجھ کا نام ہے. یہ سمجھ جس کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. اسی لیے حدیث پاک میں کیا فرمایا, فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد, کہ ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے. اس لیے کہ فقیہ کا معنی کیا ہے, کہ جو دین کی سمجھ رکھنے والا ہو. ہمارے استاد نے سکھلا ہمیں یہ جب حدیث پڑھائی تو سمجھانے کے لیے ایک واقعہ سنایا. فرمایا کہ شیطان کا دربار لگا ہوا تھا, سب لوگ اپنی اپنی کارگزاری سنا رہے تھے. تو اس نے ایک شخص نے ایک شیطان کے چیلے نے آ کر سنایا کہ میں نے آج ایک بچے کو مدرسے جانے سے روک دیا, علم دین حاصل کرنے سے روک دیا. تو شیطان خوش ہوا اور اس کو گلے سے لگایا. تو اس کے دوسرے چیلے نے پوچھا کہ ہم نے کیا کچھ نہیں کرایا, کسی سے زنا کرایا, کسی کو شراب پلوائی, ہمیں تو گلے نہیں لگایا, اس نے مدرسے جانے سے روکا, ہم نے اس کو گلے سے لگا لیا. اس نے کہا اس نے مستقبل کے کو نظر میں رکھ کر جتنا بڑا کام کیا ہے تم اس تک پہنچ ہی نہیں سکتے. کہا بات سمجھ میں نہیں آئی. کہا اچھا چلو اب میں سمجھاتا ہوں. لے کر کے گیا ایک ذاکر کے پاس جو صرف اللہ کا ذکر کرتا تھا, اللہ کی یاد میں مشغول تھا. رات کا وقت تھا, دروازہ بجایا, اندر سے گزرے نکلے, پوچھا کیا بات ہے. کہا حضرت ساحل ہو ایک سوال لے کر کے آیا ہوں. کہا پوچھو بھائی کیا سوال ہے. کہا میں نے یہ سنا ہے کہ اللہ کو یہ قدرت حاصل ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو سوئی کے سوراخ میں سے اونٹ گزار دے, لیکن دماغ اس بات کو تسلیم نہیں کرتا. تو وہ ذاکر تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو فقہ اور سمجھ تو عطا نہیں فرمائی تھی. تو انہوں نے کہا کہ سمجھ تو میرے بھی نہیں آ رہی ہے, سمجھ تو میرے بھی نہیں آ رہا. شیطان نے باہر نکل کر کے کہا کہ دیکھا کہ اس کے ایمان کے اندر میں نے کس طریقے سے وار کیا. پھر ایک عالم اور فقیہ کے پاس لے گیا, دروازہ بجایا, اندر سے نکلے, کیسے آنا ہوا. کہا ایک سائل ہو سوال لے کر کے آیا. پوچھو سوال. کہ حضرت اللہ تعالیٰ کو اتنی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو سوئی کے سوراخ میں سے ان کو بھی گزار سکتے ہیں. کہا بالکل گزار سکتے ہیں. کہا حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی. کہا جی سمجھاتا ہوں, رک بیٹھ یہاں پہ. اندر گئے, ڈنڈا لے کر کے آئے اور ایک دیا رکھ کے. کار سمجھ میں آئی. کہا حضرت سمجھ میں آ گئی, مارے تو نا خدا کے لیے, میں جا رہا ہوں. میں تو باہر نکل کر کے کہا کہ دیکھو یہ ہے فرق, کہ فقیر جو ہے اس کو یقین کامل ہے, اس کو یقین کامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرما دیا کہ مجھے قدرت حاصل ہے تو حاصل ہے. ہمارے ذہن میں آئے نہ آئے, کیوں ہمارا ذہن تو چھوٹا سا ذہن ہے. ہم کتنا سوچ لیں گے, جتنا سوچیں گے اتنا سوچیں گے جتنا ہمارا دماغ ہے, اس سے بڑھ کر نہیں سوچ سکتا انسان. تو لیکن اللہ تعالیٰ کی سوچ ہم اس سے کہاں پہنچ سکتے ہیں. کتنی چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی عقل میں نہیں آتی. جب صحابہ اکرام ابو جہل نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا کہا کہ آپ اس چاند کے دو ٹکڑے کر دیجئے, میں آپ پر ایمان لے آؤں گا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا ایک اشارہ کیا, چاند دو ٹکڑے ہو گیا. لیکن دیکھتے ہی اس ظالم نے کیا کہا, یہ تو کھلا شہر ہے, یہ تو میں اپنی آنکھوں سے کھلا شہر دیکھ رہا ہوں. تو صحابہ ایک معجزہ نہیں دیکھتے تھے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے بات سنتے تھے, ایمان لے آتے تھے. ابو جہل کے لیے اللہ کے نبی نے معجزات پر معجزات رکھے, لیکن اس ظالم کے نصیب میں ایمان نہیں تھا. وہ معجزات کو کیا سحر سے تعبیر کر رہا تھا کہ یہ تو جادو ہے. ہاتھ میں کنکریاں لے کر کے آیا, پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بتلا دیں کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے تو میں ایمان لے آؤں گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا, فرمایا اگر میں نہیں تیرے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ خود بتلا دے کہ میں کیا ہوں, پھر کہا بدل جائے اولا ایمان لے آؤں گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی, ہاتھ میں جو کنکریاں تھیں وہ کیا کلمہ طیبہ پڑھنے لگی, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد عبدہ ورسولہ, تو اس نے کنکریاں پھینکی اور کہا یہ بھی کھلا سحر ہے. تو دوستو جب ایمان ملنا اللہ تعالیٰ مقدر فرما دیتے ہیں تو معجزات کی ضرورت نہیں ہوتی, کرامات کی ضرورت نہیں ہوتی. بعض لوگ اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں تو ان کے پاس کیا کرامتیں چل کے دیکھتے ہیں, ان کے پاس کیا کرامت ظاہر ہوتی ہے. کرامات نہیں, تقویٰ ہے اصل چیز. دادا نے فرمایا تقویٰ اصل چیز ہے, فرمایا سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ انسان تقویٰ کے اوپر قائم رہے. ایک بزرگ کے پاس ایک خادم تھا, کئی عرصے رہا. کافی عرصے کے بعد ایک دن اس نے کہا کہ حضرت میں آپ کے پاس سے جانا چاہتا ہوں. فرمایا بھائی کیوں؟ کیونکہ رہتے رہتے محبت ہو جاتی ہے. تو پوچھا کہ بھائی کیوں جانا چاہتے ہو؟ کہا حضرت اتنا عرصہ ہو گیا آپ کے پاس, آج تک کوئی کرامت آپ سے نہیں دیکھی. فرمایا ایک بات کا جواب دے مجھے, اتنے عرصے میں کیا کبھی تو نے مجھے اللہ کو ناراض کرتے ہوئے دیکھا؟ اتنے عرصے میں کیا کبھی تو نے مجھے اللہ کو ناراض کرتے ہوئے دیکھا؟ کہا نہیں. فرمایا ظالم, جس شخص نے برسوں اللہ کو ناراض نہ کیا ہو, اس سے بڑھ کر دنیا میں اور کیا کرامت ہوگی؟ اس سے بڑھ کر دنیا میں اور کیا کرامت ہوگی؟ انسان چاہتا ہے کہ کرامت ہو, ہوا پر اڑ کر کے دکھلائے. تو ہوا پر دادا نے فرمایا ہوا میں اڑنا تو اس سے انسان سے زیادہ اچھے طور پر مچھی اڑ سکتی ہے. فرماتے دریا میں چل کر دکھلائے تو فرمایا تنکا ڈال دو وہ زیادہ اچھا بہے گا. تو فرمایا یہ انسان کا کمال نہیں ہے, انسان کا کمال کیا ہے؟ تقویٰ کے اوپر قائم رہے. جو تقویٰ کے اوپر قائم ہے, یہ تقویٰ فوق الف کرامہ, 1000 کرامتوں سے زیادہ بھاری ہے تقویٰ. متقی بننا, ہر وقت اپنے حلال و حرام کے اوپر نظر رکھنا کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ حلال ہے حرام ہے. اگر حرام کی طرف دل مائل ہو رہا ہے تو انسان کیا کرے؟ اللہ کے خوف سے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کی وجہ سے اپنے نفس کو روک لیتا ہے کہ یہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں نہیں کروں گا, اللہ کی حرام کردہ چیزیں نہیں کروں گا. تو فرمایا جو انسان اپنے خون آرزو کرنے کی مہارت کر لیتا ہے, دادا نے فرمایا اس سے بڑھ کر کسی اور انسان کی نسبت نہیں ہو سکتی. کیونکہ فرمایا عبادت کے ذریعے جو نسبت حاصل ہوتی ہے وہ بھی نسبت ہے, لیکن فرمایا اپنی حرام آرزوؤں کا خون کرو, فرمایا اس کے بعد جو نسبت حاصل ہوگی. فرمایا جب سورج طلوع ہوتا ہے تو دیکھو مشرق کیا ہوتا ہے, سرخ ہو جاتا ہے. تو یہ دلیل کس بات کی ہے کہ اس دنیا کو سورج ملنے والا ہے. جب آپ دیکھیں صبح فجر کے بعد اشراق کا وقت جب گزر جاتا ہے تو دیکھیں افق جو ہے لال ہو جاتا ہے. اب یہ لالی دلیل کس بات کی ہے کہ اس دنیا کو سورج ملنے والا ہے؟ فرمایا اپنی حرام آرزوؤں کا خون کرو. فرمایا جب تمہارے دل کا افق سرخ ہو جائے گا تو تمہارا جسم یہ بھی ایک دنیا ہے, پھر اس جسم اور اس دل کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی نسبت کا سورج شروع فرمائیں گے. یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی, یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی, پتنگوں کے عوض اڑنے لگی چنگاریاں دل کی, بس ایک بجلی کی کوندی پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے, مگر جو پہلوؤں کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے جگر نہیں. یہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اشعار ہے کہ ذکر کے وقت ایک تجلی خواجہ صاحب پر نازل ہوئی جس کو خواجہ صاحب نے شعر کے اندر تعبیر کیا. دوستو اللہ تعالیٰ چھپکے چھپکے عطا فرماتے ہیں. دادا نے فرمایا اہل دنیا کیا ہے, سب کو دکھا کر کے دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اہل دنیا کی نظر سے چھپا کر کے دیتے ہیں. اور فرمایا کس لیے, اس کی وجہ کیا ہے, راز کیا ہے؟ فرمایا دیکھو ماں کے اگر 4 بچے ہوں, چاروں کو دودھ دینا ہے تو ماں کیا کرتی ہے, چاروں کا دودھ نکالنے کے بعد اس کی شیشی پر کپڑا لپیٹ دیتی ہے تاکہ میرے بچوں سے میرے بچوں کو نظر نہ لگ جائے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ بھی چھپا کر کے دیتے ہیں کہ کہیں میرے بندوں کو میرے بندوں سے نظر نہ لگ جائے. اجمالی علم تو ہوگا کہ اللہ کا ولی ہے, لیکن کس مقام پر اور کیا معاملہ اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ فرمایا, اس کا علم نہیں ہوگا, تفصیلی علم نہیں ہو سکتا. ہر عاشق کا رنگ الگ الگ ہے. ایک بزرگ سے ایک شخص نے کہا کہ حضرت یہ سنتے کہ اللہ والوں کا رنگ الگ الگ ہوتا ہے, آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. انہوں نے کہا جاؤ مسجد کے اندر, وہاں چار لوگ بیٹھے ہوں گے عبادت کر رہے ہوں گے, چاروں کو جا کر ایک ایک تھپڑ مارنا پیچھے سے, پھر جو معاملہ وہ آ کر کے مجھے بتا دینا. وہ گئے جا کر کے, چار بیٹھے ہوئے عبادت کر رہے تھے, چاروں کو ایک ایک لگا دیا. واپس آ گئے, واپس آ کر پوچھا ہاں بھائی کیا ہوا؟ کاغذ جو پہلے کو لگایا تو اٹھ کر کے اسی طاقت سے جو ہے مجھے بھی ایک لگا دیا, اور پھر بیٹھ گئے, پھر اپنی عبادت میں مشغول ہو گئے. فرمایا یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں بدلے کا حق حاصل ہے لیکن اس سے تجاوز نہ کرو. انہوں نے اس کے اوپر عمل کیا. فرمایا دوسرے نے کیا کیا؟ فرمایا حضرت جب دوسرے کو مارا تو اٹھ کر کے بھورا پھر بیٹھ گئے. یعنی دل تو چاہ رہا تھا کہ مارو لیکن تھا اللہ کا بندہ. اور فرمایا تیسرا, فرمایا حضرت انہوں نے صرف مڑ کر کے ہی دیکھا اور کچھ نہیں کہا. اور فرمایا چوتھا, فرمایا انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا کہ کہیں آپ کو چوٹ تو نہیں لگی مجھے مارنے سے. چوتھے نے ہاتھ پکڑ لیا کہ کہیں آپ کو چوٹ تو نہیں لگی مجھے مارنے کی وجہ سے. تو کہا آپ سمجھ میں آ گیا؟ فرمایا حضرت سمجھ میں آ گیا. فرمایا کسی کے اوپر اللہ تعالیٰ کی تجلی وہ غالب ہوتی ہے کہ وہ بدلہ لیتا ہے لیکن اس بدلے سے تجاوز نہیں کرتا, کیونکہ اگر تجاوز کرے گا تو ظلم ہو جائے گا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت حمزہ شہید ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب موسلا ہوا دیکھا, کیونکہ چچا تھے, جب دیکھا کہ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے الگ پڑے ہوئے, تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جذبات پر قابو نہیں رکھ سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی کہ میں 70 کفار کے ساتھ یہی معاملہ کروں گا, 70 کفار کے ساتھ یہی معاملہ کروں گا. لیکن اللہ کی طرف سے اسی اور وحی نازل ہوئی کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے اندر موصلہ کرنا جائز نہیں ہے, اور اگر آپ کو کرنا ہے تو بدلہ برابر کر لیجئے, اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے. لیکن اگر آپ معاف کر دیں تو یہ آپ کے شایان نشان ہے. پھر روایات کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم کا کفارہ ادا کیا اور فرمایا آئندہ میں ایسا معاملہ نہیں کروں گا. یہ سید الانبیاء کا معاملہ ہے. تو کسی پر تجلی رحمت کی غالب ہوتی ہے, کسی پر رحمت غالب ہوتی ہے, اتنی رحمت ہوتی ہے کہ کسی دوسرے انسان کو اگر مصیبت میں دیکھ لے تو وہ تڑپ جاتے ہیں. بعض پر جوش غالب ہوتا ہے. تو وہ ہمارے شیخ حضرت والا ہردوئی رحمت اللہ علیہ پر اللہ تعالیٰ نے دو تجلیاں رکھی کہ حضرت کے اندر غصہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی دیکھ کر کے برداشت نہیں کر سکتے تھے. آج دینی غیرت اور حمیت کس کو سمجھا جاتا ہے کہ جو انسان کہے میرے اندر بہت غیرت ہے, حالانکہ غیرت کی تعریف کیا ہے؟ ان مولا کا لا یرا کا حیث نہا کا, کہ تجھے تیرا مالک کبھی اپنی نافرمانی کے اندر نہ دیکھے. اصل غیرت کیا ہے؟ آج ہم غیرت مند تو بنتے ہیں لیکن غیرت کی تعریف کیا ہے؟ ان مولا کا لا یرا کا حیث نہا کا, کہ تجھے تیرا مالک کبھی اپنی نافرمانی کے اندر نہ دیکھے. تو حضرت کے اندر کیا معاملہ تھا کہ حضرت کسی کو اگر دیکھ لیتے کہ ذرا سبھی ادھر ادھر ہوا تو اسی وقت حضرت ڈانٹتے تھے, اسی وقت حضرت ڈانٹتے دیتے. فرماتے تھے فوراً انجیکشن لگا دو. فرمایا مرض کو بڑھاؤ نہیں, اسی وقت انجیکشن لگا دو, لیکن ہر ایک کا علاج کرنے کا طریقہ الگ ہے. بعض ڈاکٹروں کو اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے کہ وہ دوا گولی دیتے, اس سے انسان کی شفا ہو جاتی ہے. دادا کے خلیفہ ہیں ڈاکٹر عبدالسلام صاحب, ان کے پاس کوئی بھی انسان چلا جائے, کوئی انسان چلا جائے مجھے ملیریا ہو گیا, اور ایک انسان چلا جائے زکام ہو گیا, تو میں نے بھی برسوں ان سے علاج کرایا تو وہ دو ہی گولیاں سب کو دے دیتے اور سب کو فائدہ ہو جاتا تھا, سب کو فائدہ ہو جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے جس کے ہاتھ میں جیسی شفا رکھی ہوتی ہے ویسے شفا ہو جاتی ہے انسان کو. تو بزرگان دین کا بھی یہ معاملہ ہے. بعض ایک دفعہ کہتے ہیں کہ بیٹا یہ کام چھوڑ دو, انسان ڈر جاتا ہے, اس کی اصلاح ہو جاتی ہے. بعض دفعہ ڈانٹ کر کے کہہ دیتے ہیں. حضرت حکیم محمد حضرت تھانی رحمتہ اللہ علیہ ایک دفعہ حافظ جی حضور ڈھاکوی حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے بنگلہ دیش کے اندر, اور یہ عالم تھا لوگوں میں مقبولیت کا کہ حافظ جی حضور رحمتہ اللہ علیہ جس جگہ پہنچ جائے اور بنگلہ دیش کا صدر بھی وہاں پہنچ جائے تو لوگ صدر کو چھوڑ کر حافظ جی حضور کے پاس جمع ہو جاتے تھے. اور حافظ جی حضور رحمت اللہ علیہ کو حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک دفعہ حضرت حکیم الامت نے حافظ جی حضور سے فرمایا کہ آپ جو ہے تراویح سنائیں گے آج, اور حضرت حکیم الامت خود پیچھے کھڑے ہوتے تھے, خود پیچھے کھڑے ہوتے تھے. اب حافظ جی حضور رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے بہت تیاری کی لیکن پھر بھی یہ غلطی آ گئی. بس حضرت حکیم الامت کو غصہ آ گیا کہ غلطی قرآن کے اندر غلطی آئی تو کیسے آئی. بس جیسے ہی نماز ختم کی حضرت حکیم الامت نے ایک تھپڑ رکھ کے ایک تھپڑ مار دیا. وہ ایک تھپڑ ایسا تھا تو حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے حافظ حضور سے کہ ایک تھپڑ پر تو یہ حال ہے کہ لوگ دنیا تیرے پیچھے بھاگی پھرتی ہے, اگر دوسرا پڑ جاتا تو نہ جانے کیا حال ہوتا. حضرت ماشاء رسول اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کی توفیق عطا فرمائی کہ وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ بڑے بڑے نواب حضرت کے پاس آتے تھے, اور حضرت کا معمول کیا تھا کہ آنکھ بند کر کے نیچے دیکھتے رہتے تھے, لوگوں کی طرف نہیں دیکھتے تھے. پھر فرمایا جب آنکھ کھول کر کے دیکھتے تھے تو جو سامنے ہوتا تھا پہلا تھپڑ اسی کے نصیب میں ہوتا تھا. یہاں میاں شفیق صاحب ہیں دادا کی خدمت میں, انہوں نے بھی ایک تھپڑ کھایا. تو وہاں کے لوگوں نے بتلایا کہ بڑے بڑے نواب بجیوں کے اندر بیٹھ کر کے آتے تھے اور حضرت کے سامنے بیٹھنے کی کوشش کرتے تھے کہ ایک تھپڑ ہمیں بھی پڑ جائے. یہ تھپڑ بھی خوش نصیبوں کو ملتا ہے, یہ ڈانٹ بھی خوش نصیبوں کو ملتی ہے. اللہ والوں کی ڈانٹ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے, اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے. دادا کی جتنی ڈانٹ حضرت میر صاحب نے سنی ہے, اتنی ڈانٹ کسی نے نہیں سنی جتنی میر صاحب کی ڈانٹ لگتی تھی. اس کا نتیجہ کیا ہے کہ آج کتنے بڑے بڑے علماء حضرت میر صاحب کے پاس تشریف لا رہے ہیں. کس وجہ سے؟ کہ جو اللہ کے لیے کچھ برداشت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی محبت اپنے مخلوق کے دلوں کے اندر ڈال دیتے ہیں. اس کو کہنا نہیں پڑتا کہ میں علامہ ہوں, میں نے اتنی صحبت اٹھائی ہے. صحبت خود بتلا دیتی ہے کہ اس نے کتنی صحبت اٹھائی ہے. گلاب کی خوشبو کو اپنا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے. عود ہندی اگر شیشی کھول دی جائے تو عود ہندی کا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ عود ہندی ہے, اس کی خوشبو بتلا دے گی یہ عود ہے. تو دوستو نسبت جو چیز ہے یہ بتلانے سے نہیں آتی, یہ تو جب ڈھکن کھلتا ہے اس کی خوشبو سے خود ایک عالم معطر ہو جاتا ہے. بتلانے کی ضرورت نہیں ہے, مجدد اپنے نام کے ساتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے, خود بخود انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو منادی دی جاتی ہے کہ اے جبرائیل ادھر آؤ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جبرائیل میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں, تو بھی اس سے محبت کر, تو بھی اس سے محبت کر. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نیچے آسمان پر آتے ہیں اور تمام ملائکہ کے اندر منادی فرماتے ہیں, ایک آواز لگاتے ہیں کہ اے ملائکہ سنو, اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں, لہذا تم بھی اس سے محبت کرو. تو فرمایا درجہ بدرجہ یہ ہوتے یہاں تک کہ یہ منادی دنیا کے اندر بھی دی جاتی ہے, لیکن انسانوں کے سوا اس کو ہر مخلوق سنتی ہے, لیکن انسان بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں, جنات بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں, حشرات الارض بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں, جنگل کے درندے, یہاں تک کہ درندے بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ محبت کیا چیز ہے؟ ارے محبت کے اندر اللہ نے بہت تاثیر رکھی ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علی مجمعین کی ایک جماعت جنگل میں غائب ہو گئی, سامنے شیر آیا, صحابہ نے فرمایا ہم اللہ کے نبی کے صحابہ ہیں. صحابہ نے جانوروں کی زبان میں نہیں کہا, اپنی عربی زبان میں کہا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس شیر کے کان میں کیسے بات ڈالی؟ یہ حدیث, یہ روایت کے اندر موجود ہے کہ شیر آگے آگے چل پڑا, جب تک صحابہ راستے پر نہیں پہنچے اس وقت تک شیر آگے آگے تک چلتا رہا. جب صحابہ راستے پر آ گئے تو شیر اپنے راستے پر, صحابہ اپنے راستے پہ چلے گئے. حضرت حافظ دامی شہید رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی, حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ, یہ تین حضرات کیا تھے؟ حضرت نیازی نور محمد رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہوئے تھے. حافظ دامی شہید رحمت اللہ علیہ ایسے تھے کہ خانقاہ کے دروازے پہ بیٹھے رہتے تھے, اور جب کوئی آتا تھا, ایک عالم تھے ان کا نام مولانا کرامت علی صاحب, مولانا کرامت علی صاحب, یہ تینوں بیعت تھے حضرت نیازی نور محمد رحمت اللہ علیہ سے. تو حافظ دامی شہید رحمت اللہ علیہ حقہ پیتے تھے, حقہ پیتے تھے. تو جب کوئی آتا تھا تو پوچھتے تھے بھائی کیوں آئے ہو؟ دیکھو اگر مسئلہ پوچھنا ہے تو مولانا کرامت علی صاحب بیٹھے ہیں اندر خانقاہ میں, جاؤ ان کے پاس پوچھ لو, اور تصوف سیکھنا ہے تو حاجی صاحب کے پاس چلے جا, اور اگر حقہ گڑگڑانا ہے تو یہاں بیٹھ جاؤ, اگر حقہ گڑگڑانا ہے تو یہاں بیٹھ جاؤ. کیوں؟ ان اللہ کے, ان اولیاء اللہ کے دل میں سادگی تھی, یہ تھا ہی نہیں کہ میں دکھاؤ. لیکن مقام کیا تھا کہ ایک دفعہ حضرت حافظ دامی شہید رحمت اللہ علیہ, تذکرہ حافظ دامی شہید کے اندر لکھا ہے کہ ایک دفعہ ایک اللہ کے ولی کی قبر پر زیارت کے لیے گئے, قبر جنگل کے اندر تھی, ساتھ میں خادم بھی تھا. حافظ دامی شہید رحمت اللہ علیہ نے وہاں پہنچ کر کے کچھ احسان ثواب کے لیے پڑھنا شروع کیا, پیچھے سے شیر آ گیا. تو جو خادم تھا, خادم بھی پتہ نہیں ہمارے ہی جیسا تھا, اس کی ٹانگیں کاپنا شروع ہو گئی کہ شیر آ گیا. حافظ صاحب کو تھوڑا سا خیال ہوا کہ خادم جو ہے ڈر رہا ہے. حافظ جانی شہید رحمت اللہ علیہ نے ہاتھ پکڑ کے اپنے برابر میں کھڑا کر لیا, لیکن خادم تو خادم تھا, وہ پھر بھی ڈرے کہ شیر پھر بھی پیچھے کھڑا ہوا ہے, نہ معلوم کب جھپٹ لے. تو لکھا ہے کہ حافظ جانی شہید رحمت اللہ علیہ نے صرف مڑ کر شیر کی طرف دیکھا اور شیر واپس چلا گیا. دوستو اللہ تعالیٰ کی نسبت جب عطا ہوتی ہے تو پھر شیر کیا چیز ہے؟ جب وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو لوگوں کی تقدیروں کو اللہ تعالیٰ بدل دیتے ہیں. ہاتھ ان کا اٹھتا ہے, اللہ تعالیٰ آسمانوں کے فیصلے تبدیل فرما دیتے ہیں. حضرت شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ عبادت کر کے نکلے, ایک کتے پر نظر پڑ گئی. حضرت حکیم محمد اس واقعے کو نظر ذکر کرتے ہیں, کتے پر نظر پڑ گئی, فرمایا وہ کتا دلی میں جہاں جاتا تھا سارے کتے اس کے سامنے ادب سے بیٹھتے تھے. پھر لکھتے ہیں کہ فرمایا کہ آہ, جن کی نگاہوں سے جانور محروم نہیں ہے, جن کی نگاہوں سے جانور محروم نہیں ہے, ان کی نگاہوں سے انسان کیسے محروم رہ سکتا؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ اللہ والوں کی نگاہوں سے کیا ہوتا ہے, تو وہ نگاہ دیکھی نہیں. صحابہ ایک نگاہ پڑتی تھی صحابی بن جاتا تھا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک نگاہ پڑتی تھی صحابی بن جاتا تھا. میں کشو یہ تو میں کشی رندی ہے میں کشی نہیں, میں کشو یہ تو میں کشی رندی ہے میں کشی نہیں, آنکھوں سے تم نے پی نہیں آنکھوں کی تم نے پی نہیں. جب انسان آنکھوں سے پی لیتا ہے تو اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. ایک نظر کے اندر انسان بھاگ جاتا ہے کہ اس میں شیخ کا مزاج کیا کہہ رہا ہے, ایک نظر میں. اور شیخ بھی ایک نظر دیکھ کر کے پہچان لیتا ہے کہ اس وقت جناب کس مقام پر ہے. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمتہ اللہ علیہ نے جب پہلی تقریر کی تو لوگوں نے بہت تعریف کی, کہ حضرت حکیم محمد سے فرمایا کہ ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمتہ اللہ علیہ, ایسا لگتا تھا کہ آپ بیٹھے ہیں. حضرت نے فرمایا بلاؤ شبیر احمد کو بلاؤ. جب دیکھا کہ لوگوں نے تعریف کی, تھوڑا سا اثر تو ہو گیا ان کے اوپر کہ اللہ میری تعریف ہو رہی ہے. بس بیٹھے تھے نماز کے لیے, ایک شخص کو معمولی سی ٹھوکر لگ گئی, علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے, بس حضرت حکیم منمت نے اتنا ڈانٹا اتنا ڈانٹا اتنا ڈانٹا سب کے سامنے کہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بعد میں پوچھا کہ حضرت غلطی تو اتنی بڑی نہیں تھی جتنا آپ نے ڈانٹ دیا. فرمایا بیماری کوئی اور تھی, انجیکشن میں نے اب لگایا. بیماری تو کسی اور وقت کی تھی, جب میں نے دیکھا کہ دل میں بڑائی آ گئی اب میں نے سوچا انجیکشن بھی ایسے ہی لگنا چاہیے. اگر بیماری جتنی بڑی ہوتی ہے تو اینٹی بایوٹک بھی ویسے ہی دیا جاتا ہے. تو فرمایا میں نے اینٹی بایوٹک بھی ویسے ہی دیا. تو اللہ والے اگر محبت کرتے ہیں یا ڈانٹتے ہیں دونوں کے اندر ہمارا ہی فائدہ ہے, دونوں میں ہمارا فائدہ ہے. اگر ڈانٹ رہے ہیں تو سمجھ لو اینٹی بایوٹک دے رہے ہیں, اور محبت کر رہے ہیں تو سمجھ لو اب لڈو دے رہے ہیں. لیکن دادا نے فرمایا اینٹی بایوٹک کو بھی لڈو سمجھ کر کے کھانا چاہیے جب تک کہ شیخ کی چپت کے اندر چپاتی کا مزہ نہ آئے. فرمایا محبت نہیں ہے یہ, شیخ کی چپت کے اندر چپاتی کا مزہ آئے, جیسے گرم چپاتی سردی کے اندر مزہ دیتی ہے. فرمایا چپاتی کا مزہ جب تک چپت کے اندر نہ آئے سمجھو ابھی شیخ سے محبت کامل نہیں ہوئی. حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ حاجی صاحب کے پاس گئے, حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کھانے پر بیٹھے ہوئے تھے. وہاں کرامت علی صاحب حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک روٹی پر سالن رکھا اور حضرت گنگوئی جیسے عالم کو دیا. فرمایا جہاں جوتیاں رکھی ہے وہاں بیٹھ کر کے کھا لو, جہاں جوتیاں رکھی ہے وہاں بیٹھ کر کے کھا لو. آج سے کہتے ہیں ہمیں شیخ اپنے دسترخوان پر بٹھا کر کے کھلائے, شیخ ہمیں اپنے دسترخوان پر بٹھا کر کے کھلائے. ہم یہ سوچے ہماری حالت ہے, اگر کھلا دیتے ہیں تو ان کا انعام ہے, اور اگر نہ کھلائے تو ہم اسی کے مستحق ہیں. وہاں حضرت ماں کرامت علی صاحب آئے بھاگتے ہوئے, فرمایا بھائی سنائے حضرت گنگوئی تشریف لائے. فرمایا جی. فرمایا کھانے کا وقت ہے, ان کو دسترخوان پر کیوں نہیں بلایا؟ حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کھانا دیا تو ہے, وہ بیٹھے ہوئے کھا رہے ہیں. اب جو مولانا کرامت علی صاحب نے دیکھا کہ جہاں لوگوں کی چپلیں رکھی ہیں وہاں بیٹھ کر ہم گنگوئی کھانا کھا رہے ہیں اور مست ہو رہے ہیں کہ میرے شیخ کے ہاتھوں سے ملا ہے, میرے شیخ کے ہاتھوں سے ملا ہے. جب یہ محبت ہو جائے تب اصلاح ہوتی ہے. ہمارے جیسے محبت نہیں کہ ایک ڈانٹ سنی اور بھاگی ہے, ایک ڈانٹ سنی اور بھاگی ہے کہ ارے یار شیخ کے اندر تو بہت سختی ہے, ان کا اور ہمارا مزاج کیسے ملے گا؟ جب سخت انسان کے گناہ سخت ہوں گے, گناہ پر مداومت سخت ہوگی تو شیخ بھی انجیکشن سختی لگائے گا, شیخ بھی انجیکشن سخت لگائے گا. تو سخت انجیکشن کے اوپر تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ ہمارے شیخ کے یہاں ایک ایک چیز کے اوپر نظر رکھی جاتی تھی. آنے والا شخص اس کا ایک لمحہ حضرت فرماتے تھے ضائع نہیں ہونا چاہیے, ضائع نہیں ہونا چاہیے. ایک ایک چیز پر نظر تھی. نماز سب سے پہلے جو آتا تھا, چاہے شیخ القرآن اور شیخ الحدیث ہی کیوں نہ ہو. حضرت فرماتے تھے آپ نے کسی سے اذان سیکھی ہے؟ نماز سیکھی ہے؟ نہیں سیکھی, جاؤ جا کر کے سب سے پہلے اذان اور نماز سیکھ کر کے آؤ. کس لیے؟ سب سے پہلے قبر کے اندر نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا. فرمایا حضرت فرماتے تھے کہ صرف پڑھ لینے سے نہیں آتا کہ پڑھ لیا نماز آ گئی, فرمایا سیکھنے سے آتا ہے. پھر حضرت مثال کیا دیتے تھے؟ فرماتے تھے ایک مسجد میں آپ 90 سال تک جائے نماز پڑھنے, 90 سال کہنا آسان ہے, 90 سال تک. فرمایا مسجد کی محراب کے اندر لکھا ہوتا ہے اللہ جل جلالہ و محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا 90 سال کے بعد ایک شخص آ کر آپ کے ہاتھ میں قلم دیتا ہے کہ میاں ذرا جیسا یہ لکھا ہوا ہے ایسا ہی مجھے لکھ دو. لکھ سکے گا انسان؟ بولو بھائی, نہیں لکھ سکے گا. فرمایا کیوں نہیں لکھ سکتا؟ 90 سال سے تو دیکھ رہا ہے, 90 سال سے دیکھ رہا ہے, ایک دو سال نہیں دیکھا, نو سال نہیں دیکھا، 90 سال سے دیکھ رہا ہے، جب سے بالغ ہوا ہے اس وقت سے دیکھ رہا ہے، بوڑھا ہو گیا نہیں لکھ سکتا. فرمایا چند دن کسی کاتب کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دے، فرمایا اسی طرح لکھنا شروع ہو جائے گا. فرمایا جو لوگ صحبت کا انکار کرتے ہیں کہ صحبت میں ہوتا کیا ہے، ہر چیز تو کلام اللہ قرآن و حدیث میں موجود ہے. جب قرآن و حدیث میں موجود ہے تو ہمیں اللہ والوں کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے. فرمایا کہ کتابیں تیراکی کے اوپر کتنی لکھی گئی، فرمایا ایک شخص 1000 صفحے کی کتاب لے کر آتا ہے تیراکی کے اوپر، پوری کتاب کو لفظ بہ لفظ پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے اوپر پی ایچ ڈی بھی کرتا ہے، پھر اس کو یونیورسٹی سند بھی دے دیتی ہے کہ آپ کا پی ایچ ڈی مکمل ہو گیا. فرمایا اب ایک چھوٹا سا تالاب ہے، اس کے اندر اس شخص کو کہو کہ ذرا تیر کے دکھا دو. بولو بھائی، جن کو تیرنا نہیں آتا وہ تو ویسے ڈر جائے گا. میرے ہمارے آئے خان صاحب تھے تو ان کو میں سمندر لے گیا، میں نے کہا چلو کچھ دیر کشتی کے اندر سمندر میں چلتے ہیں. تو کہا استاد جی بات یہ ہے کہ ہمیں خشکی کا جانور ہمیں خشکی کا جانور سمندر میں نہیں رہ سکتا، ہم ادھر ہی بیٹھے تم ہو کر کے آ جاؤ. تو جس کو تیرنا نہیں آتا وہ تو ایسے ہی ڈر جائے گا. اور اگر وہ ایک، حضرت نے فرمایا کہ 1000 صفحے کی کتاب کے ساتھ پانی کے اندر ڈال دیا جائے تو فرمایا خود بھی ڈوبے گا کتاب بھی ڈوب جائے گی، خود بھی ڈوبے گا کتاب بھی ڈوب جائے گی. لیکن فرمایا کچھ دن اگر تیرنا سیکھ لے تو فرمایا کتاب بھی بچا لے گا خود بھی بچ جائے گا. تو فرمایا اللہ والوں کی صحبت اس لیے لازمی ہے کہ کتاب اللہ سے اگر نجات ملتی، کہ خالی کتاب اللہ کافی ہے، رجال اللہ کافی نہیں ہے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ ہر گھر کے اندر ایک قرآن نازل فرما دیتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث کیا ہی نہ جاتا، اللہ تعالیٰ تمام احکامات کو نازل فرما کر جمع فرما کر حضرت جبرائیل سے فرماتے جا کر ہر ایک کی الماری کے اندر یہ کتاب اللہ رکھ دو اور ان لوگوں سے کہنا صبح اٹھ کر اس کو پڑھ کر عمل کرنا شروع کر دے. لیکن اللہ تعالیٰ جانتے تھے خالی کتاب پڑھ کر عمل کرنا ان کے لیے آسان نہیں ہوگا. تو فرمایا کتابیں کتنی بھیجی؟ صرف 4. کتابیں کتنی آئی؟ 4. اور فرمایا رجال کتنے آئے؟ 1,24,000 انبیاء آئے، کم و بیش 1,24,000 انبیاء آئے. تو فرمایا کتابیں 4 ہیں، اس کو سمجھانے والے رجال اللہ، کتاب اللہ 4 اور رجال اللہ 1,25,000. فرمایا معلوم ہوا کتاب اللہ سے زیادہ ضروری رجال اللہ ہے. واقعی الصلاح ہم کتنی دفعہ پڑھتے ہیں کہ نماز کو قائم کرو، لیکن تھوڑی سی سردی ہو کہتے ہیں یار ابھی نہیں تھوڑی دیر کے بعد پڑھ لیں گے. پانی ٹھنڈا ہو کیا کہتے ہیں کہ ابھی تو پانی ٹھنڈا ہے، تھوڑی دیر کے بعد جب دھوپ لے کر آئے گی تو گرم پانی سے وضو کر کے پھر پڑھ لیں گے. لیکن اللہ والوں کی صحبت کے اندر چلا جاتا ہے تو پھر ٹھنڈک ٹھنڈک نہیں رہتی اور گرمی گرمی نہیں رہتی. کس وجہ سے؟ کہ اللہ کی محبت جو دل کے اندر اتر گئی، جب محبت آ جاتی ہے تو دوستو اس پورے دین کا خلاصہ محبت کے اندر ہے. یہ محبت جب دل کے اندر آ گئی اب ہر عمل آسان ہے، نماز پڑھنا آسان ہے. کیوں؟ حضرت صاحب دوانی صاحب پھپھو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے انسان کا دل چاہتا ہے کبھی اس سے بات کروں، تو اللہ تعالیٰ نے نماز پر فرما دی، نماز پر فرما دی. فرمایا 5 وقت کی تو فرض ہے، اس کے علاوہ اگر دل چاہے تو اشراق اوابین 4 نوافل الگ سے پڑھ لیا کرو. جتنا تم مجھ سے باتیں کرو گے اتنا زیادہ مجھ سے تعلق قوی ہوگا. فرمایا پھر اس کے بعد محبت میں کبھی دل چاہتا ہے کہ بھوکا بھی رہوں تو اللہ تعالیٰ نے روزے فرض فرما دیے. اور فرمایا کبھی انسان کا دل چاہتا ہے کہ محبت محبوب کے اوپر کچھ خرچ کروں تو اللہ تعالیٰ نے زکات فرض فرما دی. اور کبھی دل چاہتا ہے کہ محبوب کے گھر کا طواف کروں تو اللہ تعالیٰ نے حج فرض فرما دیا. اور فرمایا کبھی ایسا حال ہو جاتا ہے محبت کے اندر تو کہتا ہے کہ محبوب تیرے بغیر اب دل نہیں رکھتا تو اللہ تعالیٰ نے جہاد فرض فرما دیا. کہ جب تیرا دل اس دنیا کے اندر نہ لگے اور دل چاہے کہ اپنے محبوب سے ملاقات کر لوں تو جہاد کے اندر شہید ہو کر تو میرے پاس آ جانا. تو فرمایا پورا دین کی بنیاد کیا ہے؟ محبت ہے. پورا دین محبت کے اوپر ٹکا ہوا ہے. جس کے اندر محبت ہے اس کے لیے ہر عمل کرنا آسان ہے, ہر کام کرنا آسان ہے, ہر گناہ سے بچنا آسان ہے, ہر گناہ چھوڑ دینا مشکل ہے. لیکن جس کے اندر محبت نہیں ہے اس کے لیے ہر عمل کرنا مشکل ہے. وہ کہتا ہے حضرت یہ گناہ مجھ سے کس طرح چھوٹے گا, یہ گناہ مجھ سے کس طرح چھوٹے گا؟ جب اللہ تعالیٰ کی محبت آ جائے گی پھر گناہ چھوڑنا نہیں پڑے گا, پھر گناہ خود بخود چھوٹ جائے گا, پھر گناہ خود بخود چھوٹ جائے گا. اور جو انسان گناہ نہیں چھوڑتا, لگا لپتا رہتا ہے گناہوں سے. ایک شخص نے دیکھا ایک بزرگ جا رہے تھے, دیکھا ایک شخص کے پاس کمبل ہے بہت پرانا, کہا اس کمبل کو دریا کے اندر پھینک دے, نیا کمبل دے دیتا ہوں تجھے. اس نے کہا اچھا. انہوں نے دریا کے, اس نے کہا لے گا؟ اس نے کہا بالکل کیوں نہیں لوں گا, پرانا کمبل چھوڑ کر اگر نیا مل رہا ہو تو کیوں نہیں لوں گا. پھینک دیا تو کہا دیکھ وہ دریا کے اندر جا رہا ہے کمبل, جا اس کو لے لے. تو اس نے دریا کے اندر چھلانگ لگا دی تو وہ کمبل نہیں تھا, وہ ریت تھا. تو اس نے جا کر کمبل سمجھ کر کے اس کو پکڑ لیا. جب اس نے پکڑا تو ریچھ نے بھی پکڑ لیا, اس نے پکڑا تو ریچھ نے بھی پکڑ لیا. تو اس نے کہا جلدی لے کر کے آ جا کمبل کو, لے کر کے آ جا. اس نے کہا کمبل چھوڑی نہیں رہا تو آؤں کہاں سے, کمبل چھوڑی نہیں رہا تو آؤں کہاں سے. تو دوستو دین کی معیار کیا ہے؟ محبت ہے بس. اگر محبت اللہ والوں سے حاصل کر لی تو نماز بھی آسان, روزہ بھی آسان, نگاہ بچانا بھی آسان, سود سے بچنا بھی آسان, معاشرت بھی آسان, انسان کی گھر کی زندگی بھی آسان. اور اگر محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے زندگی کے اندر. محبت تو دوا ہے, غذا ہے انسان کی. کان کی غذا کیا ہے؟ اچھی آواز سننا. کان کی غذا اچھی آواز سننا. زبان کی غذا اچھی غذا کھانا. اچھی چیز رکھی جاتی ہے حلق سے اترنے کے بعد, چاہے بریانی ہو یا سوکھی روٹی سب برابر ہے. لیکن جس وقت زبان پر رکھی جاتی ہے, زبان دماغ کو اور پیٹ کو دونوں کو بتا دیتی ہے کہ ایک لذیذ اور پسندیدہ چیز آ رہی ہے, اس کو جلدی سے اندر اتار لیں. تو دوستو زبان کی غذا ہے, کان کی غذا ہے, آنکھ کی غذا کیا ہے؟ اچھے مناظر ہیں. اسی طریقے سے دل کی غذا کیا ہے؟ محبت ہے. اگر غذا کامل ہوگی تو راحت کامل ملے گی. اگر غذا کامل ہوگی تو راحت بھی کامل ملے گی, اور غذا ناقص ہوگی تو راحت بھی ناقص ملے گی. ایک انسان غذا اچھی کھاتا ہے تو اس کی صحت کیا ہوتی ہے؟ اچھی رہتی ہے. اور ایک انسان غذا ناقص کھاتا ہے تو کیا ہوگا؟ ناقص غذا پہنچی تو قوت بھی کیا آئے گی؟ ناقص آئے گی. لیکن اگر کامل غذا کھائے تو کامل محبت آئے گی, کامل قوت آئے گی. تو دل کی غذا محبت ہے. اب محبت کے اندر کیا ہے؟ اگر فانی محبت کر لی, مرنے والوں سے محبت کر لی, ان سے دل لگا لیا, تو اب دل بجائے طاقتور ہونے کے مزید کمزور ہوتا جائے گا. اسی لیے دنیاوی عاشق جو ہوتے ہیں وہ بزدل ہوتے ہیں. جو دنیاوی عاشق ہوتے ہیں جو بزدل ہوتے ہیں, اور جو اللہ کا عاشق ہوگا واللہ کبھی بزدل نہیں ہوگا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے انتقال کے وقت کہا تھا کہ دنیا کے بزدلوں کے نام میرا یہ پیغام ہے کہ اگر جہاد کے میدان میں موت آتی تو خالد بن ولید کو ضرور آتی. جہاد کے میدان کے اندر موت نہیں ہے, موت اللہ تعالی نے جہاں لکھی ہوتی ہے وہیں آتی ہے. اللہ کا جو بھی عاشق رہا ہے وہ بہادر رہا ہے. یہ دنیا کے عاشق ہیں جو بزدل ہیں. مسلمان اور بزدل, آج کفار نے ہمیں بزدل بنانے کے لیے یہ سب چیزیں ہمارے اندر رائج کر دی.
کہ غذا ناقص جو ان کی محبت ناقص ہوگی, جب محبت ناقص ہوگی تو اعمال ناقص ہوں گے, اور جب اعمال ناقص ہوگی تو اللہ کی مدد بھی ناقص آئے گی, اور جب مدد ناقص ہوگی تو یہ مایوس ہوں گے, اور جب مایوس ہوں گے تو کفر کی طرف چلے جائیں گے, مایوس ہوں گے تو کفر کی طرف چلے جائیں گے. آج مسلمانوں کی کمی نہیں ہے, 1,70,00,000,000 مسلمان ہیں. بیت اللہ کے طواف کے لیے, حج کے لیے کتنے حاجی جا رہے ہیں؟ 30 لاکھ حاجی جا رہے ہیں, لیکن کفار کو کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن جہاں 5 مجاہد جمع ہو جائے کفار کے لیے حرام ہو جاتی. کس لیے؟ کہ انہوں نے دل کے اندر اپنے دل کو کامل غذا دی. دل کی غذا کیا تھی؟ اللہ کی محبت تھی. دل کی غذا کیا ہے؟ اللہ کی محبت ہے. جب یہ غذا دل کے اندر جاتی ہے, اللہ کا نام دل کے اندر جاتا ہے, تو پھر انسان کے دل سے دنیا کا ڈر اور دنیا کا غم یہ دور ہو جاتا ہے. پھر دنیا اس کی نظروں کے اندر کوئی اہمیت نہیں رکھتی کہ دنیا کی اہمیت کیا ہے, دنیا ہمیں کیا کہے گی. ارے دنیا کچھ بھی کہتی رہے, دنیا کچھ بھی کہتی رہے, میں تو وہی کروں گا جو مجھے میرے رب نے کہا ہے. جب غذا کامل ہوتی ہے تو قوت بھی کامل آتی ہے. آج ہمیں فانی دنیا کے پیچھے لگا دیا. کوئی فانی عشق کے پیچھے مرا جا رہا ہے کہ مولانا مجھے تو عشق ہو گیا, میں کس طریقے سے چھوڑوں, میرے دل کے اندر تو اس کی محبت آ گئی, اب تو میرا نہ مجھے نیند آتی ہے نہ مجھ سے کھایا جاتا ہے. اور اللہ کی محبت ایسی ہے کہ دبا کے کھایا جاتا ہے. یہ دنیا کی محبت ایسی ہے کہ کھانا پینا چھڑا دیتی ہے, اور اللہ کی محبت ایسی ہے کہ دبا کر بھی کھاتا ہے. کس لیے؟ کہ کامل محبت ہے. دنیا کی محبت میں دادا نے فرمایا صرف دل کمزور نہیں ہوتا, انسان کے اعضا بھی کمزور ہو جاتے ہیں. اور جو اللہ کی محبت, اللہ سے محبت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے اعضا کو بھی قوی کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے اعضا کو قوی کر دیتے ہیں. یہ محبت ایسی چیز ہے, یعنی پورے دین کی جان یہ محبت ہے. اگر اس محبت کو صحیح استعمال کر لے انسان, جیسے پیٹرول ہے, چاہے انسان اپنی گاڑی کے اندر ڈال کر سینما دیکھنے چلا جائے, چاہے اسی پیٹرول کو ڈال کر کے نماز پڑھنے کے لیے چلا جائے, استعمال کے اوپر ہے. طریقہ استعمال الگ الگ ہے. اگر جان استعمال کرتا ہے تو وہ کیا ہے؟ پیٹرول. صحیح استعمال ہو گیا. اور اگر غلط استعمال کرتا ہے تو غلط استعمال ہو گیا. آج ناجائز محبتیں کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت ہم سے ناجائز محبت ہو گئی, اب اس سے جان چھڑانے کا طریقہ کیا ہے؟ دادا نے فرمایا اکثر جلا دو اس کو, بھول جاؤ اس محبت کو. کیونکہ جتنے دن اس آگ کے اندر رہو گے, فرمایا کہ انسان کس چیز سے پیدا ہے. تقریر لمبی ہو رہی ہے لیکن اب بات کو پورا کر کے چھوڑوں گا. انسان 3 چیزوں سے پیدا ہے, آگ, پانی, مٹی, ہوا. ان 3 چیزوں کے مجموعے سے انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے. اس لیے جیسے ہی انسان مرتا ہے قبر کے اندر مٹایا جاتا ہے. آگ آگ میں, مٹی مٹی میں, اور ہوا ہوا کے اندر چلی جاتی ہے. تو فرمایا یہ 3 چیزیں, آگ کا مزاج کیا ہے؟ اوپر جانے والی ہے. مٹی کا مزاج کیا ہے؟ نیچے جانے والی ہے. اور ہوا کا مزاج کیا ہے؟ معلق رہنے والی ہے. تو فرمایا اللہ نے 3 متضاد چیزوں کو مجموعہ کر کے انسان کو پیدا فرمایا. فرمایا اول کمزوری انسان کی ہوتی کہ یہ 3 چیزوں سے پیدا ہوا. پہلے ناقص تھا, پھر ایک ناقص سے محبت کر لی, اور وہ ناقص بھی انہی 3 چیزوں سے پیدا ہے. تو فرمایا پہلے 3 اسباب متضادہ اس کے اندر تھے, پھر 3 اس کے بھی آ گئے. تو فرمایا پہلے اپنے اندر کمزوری تھی, اب اس کی وجہ سے اور کمزوری آ گئی. آج جو کہتے ہیں مولانا ہمارا تو دل اتنا کمزور ہے کہ رات کو قبرستان میں داخل نہیں ہوا جاتا. رات کو اگر کوئی مردہ خواب کے اندر آ جائے تو آنکھ کھل جاتی ہے, مجھے پھر نیند نہیں آتی. کیوں؟ دل کیوں کمزور ہوا؟ مومن کا دل ایسا تو نہیں تھا. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دل ایسے تو نہیں تھے. آج ہماری یہ حالت کیسے ہو گئی؟ آج ہم سوچیں, ہم نے محبت کا استعمال غلط شروع کر دیا.
جو محبت تھی اس محبت کو اگر اللہ والے سے محبت کرتے، اللہ سے محبت کرتے، ماں باپ سے محبت کرتے کہ جن کو ایک دفعہ دیکھ لینے کا ثواب، ایک حج مقبول کا ثواب ہے، آج اس ماں باپ سے تو محبت کی نہیں جا رہی، وہ ماں باپ جب بوڑھے ہوتے ہیں تو ان کو کیا کرتے ہیں، اولڈ ہاؤس کے اندر لے جا کر چھوڑاتے. جس ماں نے تجھے بچپن کے اندر کبھی تنہا نہیں چھوڑا، اگر وہ استنجا کے لیے گئی اور تو ڈر گیا تو وہ ماں جو ہے جلدی سے استنجا چھوڑ کر کے آ گئی کہ میرا بچہ ڈر جائے گا. آج وہ اولاد جوان ہونے کے بعد اسی ماں باپ کو اٹھا کر اولڈ ہاؤس کے اندر رکھ کر آ جاتی ہے. یہ ہمارے دین میں نہیں سکھلایا، یہ یورپ کے معاشرے سے ہمارے اندر منتقل ہوا کہ ماں باپ تو تمہیں پالنے کی ایک مشین تھے. انہوں نے کیا بتلایا کہ ماں باپ کی کوئی عظمت نہیں ہے. ارے یہ تو مشین تھے تمہیں پالنے کی، انہوں نے پال پوس کے بڑا کر دیا، اب تمہارا حق ادا ہو گیا. اب تمہارا حق کتنا ہے کہ سال میں ایک دفعہ ان کو لے جا کر کیک دے دو اور اولڈ ہاؤس کے اندر ان کو جمع کرا دو، تمہارا حق ادا ہو گیا. نہیں، ماں باپ کی مثال جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ان کی مثال بچوں کی سی ہے. جیسے اپنے بچے کا خیال رکھتے ہو اسی طرح بوڑھے ماں باپ کا خیال رکھو. اگر وہ کڑوی بات کرے تو اس کے اوپر صبر کرو، اگر وہ خوشی کی بات کرے تو ان کی خوشی کی بات پر خوشی کا اظہار کرو. یہ نہیں ہے انہوں نے کڑوی کہی خود سے برداشت نہیں ہوئی تو خود بھی کڑوی کہنے لگے. نہیں، بچہ کتنی کڑوی کہتا ہے، ماں کو مارتا بھی ہے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے، لیکن ماں مارتی نہیں ہے اور چپکا لیتی ہے. ماں چپکا لیتی ہے، اٹھا کر پھینکتی نہیں ہے. دادا نے فرمایا بچہ گود میں پیشاب کر دیتا ہے، پخانہ کر دیتا ہے، لیکن ماں پھینکتی نہیں کبھی کہ ظالم تو تو دو سال کا ہو گیا پھر بھی پیشاب پخانہ نہیں چھوڑ رہا، چل آج تجھے گلی کے اندر پھینک کر کے آ جاؤں. فرمایا لیکن آج کی اولاد یہ ہو گئی کہ اگر ماں ایک دفعہ پیشاب کر دے گھر کے اندر، بوڑھے بوڑھی ہونے کی وجہ سے پیشاب نکل جائے تو کہتے ہیں ماں تو گھر میں رہنے کے قابل نہیں ہے، چل تجھے اولڈ ہاؤس چھوڑ کر کے آ جاؤ. دوستو، اسلام نے ہمیں یہ نہیں سکھلایا، اسلامی تعلیمات یہ نہیں ہے. موضوع بہت لمبا ہے، اگر کروں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، اور وہ آیت بھی رہ گئی. انشاءاللہ اگلے جمعے یا اتوار کو، اسی اتوار کو انشاءاللہ اس کو پورا کر دوں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ماں باپ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہماری ناقص غذا ہے اللہ تعالیٰ اس غذا کو غذائے کامل بنا دے. بھائی جن لوگوں کا وضو نہیں ہے وہ وضو کر لیں، اور نکاح والے حضرات جلدی سے آگے تشریف لیں. ماجد احمد، دلہن کی طرف سے وکیل ہیں الطاف احمد صدیقی، جہاں بھی وہ ہاتھ اٹھا دیں. ماشاءاللہ. محمد فرحان، رفیع احمد، محمد عمران، الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي. وفي رواية فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال عليه الصلاة والسلام إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة.
بعد خدمہ مسئولہ کے ماجد احمد والحامد حسین ان کا نکاح صوبیہ فاطمہ بنت افتخار احمد صدیقی بوکالت الطاف احمد صدیقی حسین مبین الدین محمد فرحان بشہادت رفیع احمد محمد عمران مہر 51,000 روپے سکہ رائج الوقت عند طلب. ماجد احمد میں نے آپ کا نکاح صوبیہ فاطمہ سے بعوض 51,000 روپے سکہ رائج الوقت کیا، کیا آپ نے ان کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟
جی قبول کیا.
بارک اللہ لک و علیک و جمع بینکما فی الخیر. اللہم صلی و سلم علی سیدنا مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم الهمنا رشدنا وعيذنا من شرور انفسنا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم لا تردنا خاسرين. اللهم لا تردنا خائبين. يا الله مريء تمام مسلمانوں کی گناہوں کو معاف فرما. يا الله رمائے تمام مسلمانوں کے ساتھ رحم و کرم فضل و عنایت و عافیت کا معاملہ فرما. يا الله امت مسلمہ کے ساتھ رحم کا معاملہ فرما. يا الله انقاذ و سنت کے مطابق و عزم برکہ عطا فرما. دونوں خاندانوں کے درمیان محبت قائم فرما. میرے تو صالح اولاد کو ذریعہ بنا. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. یا اللہ میرے دادا کو، میرے والد صاحب کو، حضرت میر صاحب کو اور میری والدہ کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. یا اللہ جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت بحساب فرما. اعلی علیین میں ان کو مقام عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.